بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جمیع مرحومین کے لیے، شہداء ملت کے لیے، عزاداران سید و شہداء کی حفاظت کے لیے ایک صلوات بلند آواز ہے۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ کل آپ کی خدمت عالیہ میں ابتدائی مراحل عرض کیے، موضوع گفتگو انسانوں کی زندگی سے مربوط وہ زندہ موضوع ہے جس کی قیامت تک کے لیے ضرورت باقی ہے۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ امامت سے گفتگو انسان سے گفتگو ہے، ہدایت انسان سے گفتگو ہے۔ امامت ماضی کا موضوع نہیں، حال کا بھی صرف موضوع نہیں، حال اور مستقبل کا موضوع ہے۔ انسانوں کی بقا امامت سے مربوط ہے، اور امامت کا کون سا تصور ہے جو انسانوں کو نجات دے سکتا ہے؟ گفتگو کا آغاز آج ایک اور حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ کل عرض کیا اس گفتگو کے مختلف پہلو ہیں۔ ابتدائی طور پر اپنے مکتبی نقطہ نظر کے مطابق امامت کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں جو گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، ہمارا موقف امامت کے بارے میں کیا ہے، بنیادی طور پر مکتب آل محمد کے ماننے والوں کو علم کلام کی اصطلاح میں امامیہ کہا جاتا ہے. امامیہ امامیہ یعنی ائمہ کے ماننے والے، اماموں کے ماننے والے، کسی اور مکتب کو امامیہ نہیں کہا جاتا. یہ آپ کا امتیاز ہے کہ کائنات میں اگر امامیہ کسی کو کہا جائے، اور شیعہ اثنا عشری بولے جاتے ہیں نا لفظ، آپ نے سنا بھی شیعہ اثنا عشری. شیعہ اثنا عشری کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کہہ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دوسرے مکاتب سے، اس کا جو دنیا میں دو مروجہ اصطلاحیں ہیں اہل سنت برادران اور شیعہ، یہ شیعہ ہے. لیکن آگے کیا بولا جاتا ہے؟ اثنا عشری. اثنا عشری کا معنی کیا ہے؟ بارہ کے ماننے والے. تو یہ دونوں اصطلاحیں علم کلام میں بھی اور عموماً معاشرے میں بھی، امامیہ اور اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری، یہ اثنا عشری کی اصطلاح بتا رہی ہے کہ آپ بارہ کے ماننے والے ہیں. کون سے بارہ؟ دیکھیے، کیا دوسرے ماننے والے نہیں ہیں؟ ائمہ اربعہ بھی تو ہیں، امام مالک، شافی، حنبل اور ابو حنیفہ، وہ ہے نا. تو کسی کو اہل سنت اربا نہیں کہا جاتا، ان کو ائمہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. امامیہ آپ کو کہا جاتا ہے، اثنا عشری آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی پہچان بن گیا ہے، آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے. اور علم کلام میں بھی آپ کو جب الگ کیا گیا، اور علم کلام کی بنیاد امامت ہی بنی، موضوع امامت ہی علم کلام کے وجود میں آنے کا سبب بنی. تاریخی پس منظر میں عالم اسلام کے تمام مسالک میں، مذاہب میں، فرقوں میں آپ کو امامیہ کہا گیا، یعنی ائمہ کے ماننے والے. تو ہمارے یہ جو امتیاز ہے امامیہ اور اثنا عشری، بارہ امامی، یہ لفظ بارہ خود بتا رہا ہے کہ وہ بارہ جن کو آپ مانتے ہیں، آپ کی طرح آپ کے نقطہ نظر سے دوسرے نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں مانتے، اس طرح نہیں مانتے جیسے آپ مانتے، ٹھیک ہے؟ وہ نقطہ نظر اور وہ جہت جو آپ مان رہے ہیں وہ دوسروں کے ہاں اس طرح مجموعاً، فردن ان میں بھی لوگ تھے جنہوں نے بارہ ائمہ پر کتابیں بھی لکھی، اور بارہ اماموں کی اصطلاح کو پھر بھی آپ کے معنی میں استعمال نہیں کیا، اور معنی میں استعمال کیا. تو خود لفظ بارہ کی اصطلاح، امامیہ کی اصطلاح، اس کی وضاحت، اس کے پیچھے جو ہمارا نظریہ ہے وہ ظاہر کرتی ہے اس کو. میں نے عرض کیا کہ گفتگو کا آغاز اس جملوں سے کر رہا ہوں، ہمارا امامت کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے. ہم امامت کو الہی منصب مانتے ہیں، الہی عہدہ مانتے ہیں. کیا مانا؟ ہمارے نزدیک جس طرح 124,000 انبیاء خدا نے بنائے، بندوں نے نہیں بنائے، اسی لیے 124,000 کی تعداد پہ رک گئے. اب 124,000 سے ایک بھی زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ یہ بنانا بندوں کا کام نہیں. اس لیے آپ نے 124,000 کی اسی اصطلاح کو، آپ کو ان کے نام نہیں بھی آتے، لیکن جب کہہ دیا گیا مشہور روایات کی روشنی میں کہ اللہ کے بھیجے ہوں کی یہ تعداد تھی، تو اب آپ اسی تعداد پہ رک گئے. اگلی بات کیا تھا؟ آپ کے پاس کوئی اس کی علت، کوئی ریزن نہ بھی ہو کہ 124,000 ہی کیوں تھے، پھر بھی ماننے پہ مجبور ہو. سبحان اللہ، میری بات ہے، توجہ فرمائیں گے. آپ 124,000 کی ہی اصطلاح مانیں گے، اس سے نہ ایک زیادہ کر سکتے ہیں نہ ایک کم کر سکتے. اگر کوئی زیادہ کرے، ایک زیادہ کر دے، ایک تو دائرہ دین سے ہمارے نزدیک سید الانبیاء، خاتم الانبیاء 124,000 میں آخری نبی ہیں، ایسے ہی ہے، آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی بھی کسی معنی میں بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی کسی معنی میں جس پر عنوان نبوت صدق کرے وہ نہیں آ سکتا. بعض اوقات گفتگو میں، بعض اشتباہ میں مغالطہ کرتے ہیں جب آپ وہ مرزیوں سے گفتگو کریں، وہ طبقہ جو نبی مانتا ہے، چونکہ ان میں بھی دو ہیں، لاہوری اور احمدی، وہ طبقے سے گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو آ رہے ہیں، تو وہ کیسے آ رہے ہیں؟ ایسے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی وہ 1,24,000 میں ہے یا ان سے باہر ہے؟ اگر تو 1,24,000 میں ہے، عیسیٰ کے علاوہ سارے بھی آ جائیں، ختم نبوت میں حرف نہیں آتا، چونکہ وہ میرے نبی سے پہلے تعداد پوری ہو گئی۔ اگر مرزا کو منوانا ہے تو 1,24,000 میں لاؤ۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، ہم 1,24,000 کے بعد اس نئی تعداد میں کسی کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ چونکہ اللہ نے بنایا۔ اب کوئی مسلمان ہمارا بھائی ایسا ہے جسے یہ اعتراض ہو یہ 1,24,000 کیوں ہیں؟ ہے اعتراض؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بنائے، اللہ نے بنائے، اللہ کے بنائے 1,24,000 ہیں، اعتراض نہیں۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ 12 ہی کیوں ہیں؟ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ 1,24,000 کی ادھر اصطلاح مان لی، ادھر 12 ہی کیوں ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آپ کو تنزی گفتگو تھوڑی کرنی ہے، میں حل مسئلہ کر رہا ہوں۔ اس لیے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ 12 ہی کیوں ہیں جنہیں پتا نہیں کہ بنانا کس کا کام ہے۔ ہم سمجھانا چاہتے ہیں مسلمان بھائیوں تک، یہ اپنا عقیدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح 1,24,000 پہ رکنے پہ آپ مجبور ہیں، چونکہ اللہ نے بنائے ہیں، جو عہدہ جو منصب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کی تعداد بھی معین اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ بنانا بندوں کا کام ہے ہی نہیں، جب بندوں کے بنائے ہوں تو لامحدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے جب اللہ اپنے ترازو عدل پہ تولتا ہے تو جتنے اس ترازو عدل پہ پورے آتے ہیں وہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم امامت کو الہی منصب نہ مانتے تو 12 میں تعداد معین نہ کرتے، نہ کرتے۔ ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی، پیغمبر ختم یہ مرتبت نے کی، حکم خدا سے کی۔ اور اب توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ عشرے میں اس حوالے سے بھی گفتگو آگے بڑھے گی تو بتاؤں گا، لیکن آج عرض کر دیتا ہوں، یہ 12 کی جو اصطلاح ہے نا، یہ 12 کی اصطلاح صرف آپ میں نہیں، وہاں بھی ہے، اور معمولی کتابوں میں نہیں، بخاری اور مسلم میں ہے۔ 12 لفظ عدد 12 ہے، اور 12 کے ساتھ خلیفے ہیں، 12 خلیفے۔ جب خلیفہ تو رسول کے بعد ہے نا، تو وہ جو بخاری میں لفظ امیر کے ساتھ اثناشر ہے اور مسلم شریف میں 7 روایتیں ہیں، وہاں خلیفے ہیں اور 12 ہیں، خلیفے ہیں اور 12 ہیں، اور ایک ساتھ صفت بھی ہے۔ میں یہیں کہہ چکا ہوں 3-4 سال پہلے کہ وہ صفت کیا ہے، کہ یہ دین اس وقت تک باقی رہے گا، عزیز رہے گا، جب تک 12 کے پاس رہے۔ بھئی کوئی بھی 12 ہیں تو 12 نا چلے، یہ 12 نہیں، جس کے پاس 12 ہیں وہ لے آئے، وہ 12 جو رسول نے بتائے وہ لے آئے۔ اگر 12 دوسروں کے پاس بھی ہوتے تو 12 امامی آپ نہ ہوتے۔ اگر دوسروں کے پاس بھی 12 کی تعداد ہوتی اور ایسی ہوتی کہ بتا سکیں، بتا سکیں، ان پہ فخر کر سکیں، اللہ نہ کرے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کاش آپ تک پہنچ جائے، اللہ نہ کرے کسی انسان کی ایسی مشکل بن جائے کہ اپنے پیر کا نام بھی نہ لے سکے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے لیے مشکل بن جائے کہ جس کے پیچھے چل رہا ہے دنیا کو بتا بھی نہ سکے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ ہمارے 4-5-6 سال کے بچے سے بھی پوچھو، اب معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ہاں آج کے بچوں کے بارے میں پتا نہیں، لیکن جب ہم بچے تھے، ہم جب بولنا شروع ہوئے تو والدین نے سکھایا 12 امام ہے اور 12 کے نام بھی بتائے۔ اب تو یہ کمپیوٹر آ گیا، اور کمپیوٹر سے آگے یہ چھوٹا فون آ گیا، گیم سے ہی فرصت نہیں ہے، اور والدین کو بھی فرصت نہیں ہے، انہیں یہی فرصت ہے بیکن ہاؤس پڑھ لیں، انگلش بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آئے نہ آئے، کلمہ آئے نہ آئے اس کو یہ ضرور آنا چاہیے کہ بیٹا جب کوئی پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو انگلش میں بتانا ہے. کمپلیکس کا شکار ہم ہو گئے, ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں نا. تو توجہ فرمائیں, میں پہلے بچوں کی بات کر رہا ہوں. جب ہم بچے تھے تو ہمیں تو پتا تھا, لیکن پھر بھی بات کہتا ہوں, الحمدللہ آپ آ رہے ہیں مومنین ایسے ہوں گے. بھائی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچے سے بھی نہ پوچھو, کتنے امام ہیں کہے گا 12, تو جاؤ دوسروں کے بزرگوں سے یہی بات پوچھ لو. کیا وجہ ہے کہ ادھر بچوں سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہتا 12 12 12, اور اگر وہ ذہین ہے اسے کہو بھائی نام بتاؤ, بتائے گا, بتا دے گا نا 12 کے نام بتائے گا, اور کسی کا نام لیتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوگا, شرمندہ نہیں ہوگا. یہ 12 عالم اسلام کے لیے فخر ہیں. مجھے علامہ نکن کا وہ جملہ ریپیٹ بھی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں, سونے کے وہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم نے رسول کی حدیث کے مصداق 12 ایسے پیش کر دیے ہیں جن پہ امت فخر کر سکے, امت فخر کر سکے, امت فخر پہلے سے لے کے آخری تک. ایسے عظیم, ایسے عظیم, ایسے عظیم, ایسے عظیم. اللہ نے کہا باقی 11 کو تو لوگوں نے نہیں دیکھا, وہ 12 آئے گا ہی وہاں. چونکہ 12 11 کی تمام صفات لے کے آ رہا ہے. اللہ نے کہا جو سب کا خلاصہ ہے وہ سب کے صفات لے کے آئے گا, اور کہاں آئے گا؟ وہی کعبے میں, وہی کعبے میں. کبھی سوچا کعبے میں کیوں آئے گا؟ بھائی جہاں چیز غصبی ہوتی ہے مالک چھوڑانے آتا ہے. غصبی شے کو چھڑانے آتا ہے, اور انشاءاللہ وہیں سے آغاز ہوگا, وہیں سے آغاز ہوگا. کبھی آپ نے سوچا کعبے میں آنے کا؟ یہ حکمت بیان کر رہا ہوں کہ وہ کعبہ آزاد ہوگا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ کعبے کی عظمت کیا ہے, کعبے کا مقام کیا ہے. توجہ فرمائیں, یہ کعبہ اتنا عظیم, اتنا عظیم. کعبے پہ حملہ کرنے آیا ابرہہ, اور مقابلے پہ آئے عبد المطلب, آئے نا وہ گئے. وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس سے مربوط. آئے اور وہ گئے تو ابرہہ کو بتایا گیا کہ عبد المطلب آئے ہیں, کہتا ہے اہتمام کرو. اہتمام کیا گیا, دربار میں آئے, تھوڑی دیر بات ہوئی, کہنے لگا ابرہہ عبد المطلب کیا لینے آئے؟ کہا وہ اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. کہنے لگا میرے دل میں بڑا مقام تھا تیرا, یہ کیا کیا تو نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا خیال تھا تو کہے گا کعبے پہ حملہ نہ کر, اور تو کہہ رہا ہے اونٹ دے. کیا جملہ کہا تھا یاد ہے نا؟ انا رب الابل و رب ھذا البیت, میں اونٹوں کا مالک ہوں, اس گھر کا مالک ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, سب شیعہ سنی برادران نے یہ لکھا, تاریخ میں لکھا لکھا, کاش لکھ کر سمجھ جاتے. پوچھتے ہیں جی رسول کے آبا و اجداد کا دین کیا تھا؟ بھئی جو کہہ رہے میں اس کا مالک ہوں, اس کا مالک کوئی ہے؟ عبد المطلب نے میرے رسول کے آنے سے پہلے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا. کتنا ایمان بلند ہے عبد المطلب کا, کتنا بلند ہے, کتنا بلند ہے. کہنے لگے اس گھر کا مالک ہے, تو اپنی قدرت آزما, وہ اپنی طاقت دکھائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ابابیلوں کے لشکر سے آنے سے پہلے جو اس کی خبر دیتے ہیں اسے عبد المطلب کہتے ہیں. یہ عبد المطلب کے ایمان کی بلندی کی انتہا تھی, انتہا تھی. کہنے لگے اس گھر کا مالک ہے, وہ بچا لے گا. اچھا سب سے چھوٹا پرندہ, یہی کہا گیا نا, لکھا. اور اس پرندے کے پھر وہ ناخنوں میں کیا دے دیا؟ کنکر. اس کنکر کی کیا حیثیت؟ معمولی سے معمولی. سنو، اللہ جب اپنے دشمن کو تحقیر کرتا ہے تو وہ بڑوں بڑوں سے تھوڑا کرتا ہے. آئے ہائے، کوئی بڑے اس جیسا پہاڑ تھوڑا لاتا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کا پتہ کیسے چلے؟ بھئی اگر ادھر بھی ایک جیسا ادھر بھی ایک جیسا تو کم از کم ہم سوچیں گے اللہ اس کو کچھ سمجھتا ہے. اللہ نے کہا اگر انہیں کچھ سمجھتا تو پھر میں اس کے مقابلے پہ اس جیسا لاتا. کہتے ہیں بارہویں کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. بھئی کیسے کریں گے؟ اللہ نے اس کا نام چھوٹے سے ملک میں لکھا کے تمہیں پوری دنیا میں حقیر کر کے بتا دیا ہے. یہ تحقیر کر کے، یہ ذلیل کر کے ہر جگہ تمہیں ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے. اب توجہ فرمائیں، وہ عذاب آ گیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، الم ترى كيف فعل عبابی، اور وہ پتھر گرے اور انہوں نے ختم کر دیا، ہاتھی والوں کو ختم کر دیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن اب آپ سے سوال ہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی کعبے پہ حملہ ہوا نا؟ ہوا. وہ جب یزید کے دور میں ہوا نا، اور اس کعبے کے خلاف کو آگ لگ گئی، اس وقت اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟
یہی تو بات ہے،
کیوں نہیں آیا؟
بہت خوب،
سوچا کبھی؟
بہت خوب،
توجہ فرمائیں، کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ جب عبد المطلب آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں وہ ہے اور آ بھی گیا اور ادھر نہیں آ رہا، نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ توجہ فرمائیں، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں لے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ میرا گھر جب حقیقی وارثوں کے پاس ہو تو میں مدد کرتا ہوں، اور جب غاصب کے پاس ہو میں اپنے گھر کی توہین برداشت کر لیتا ہوں. لیکن غاصب کے ہوتے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے پر عذاب کر کے غاصب کی تائید نہیں کرتا. میری بات سوچئے گا، اللہ نے کہا اگر یزید کے دور میں عذاب آ جاتا، وہ جو کعبے میں چھپا تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ جو کعبے میں چھپا تھا اس کے پیچھے ہی لشکر گیا تھا نا یزید کا، اللہ نے کہا اگر عذاب آ جاتا دو کام ہو جاتے، دو کام. لوگ سمجھتے جو چھپا ہے وہ حق پر ہے، وہ جو چھپا ہے کعبے میں وہ حق پر ہے. اللہ نے کہا میں نے یہی تو دکھانا تھا، جو حسین کو چھوڑے وہ کعبے میں بھی جائے تو پناہ نہیں ملے گی. وہ میرے گھر کے قریب بھی چلا گیا تو پناہ نہیں ملی. تو پتہ چل گیا کہ کعبے کا مزاج کیا ہے. اللہ کہتا ہے جب غاصبوں کے پاس ہو تو میری مدد نہیں آتی، اور جب وارثوں کے پاس آ جائے تو مدد آ جاتی ہے. اب اگر یہ واقعاً وارث ہوتے، یہ حقیقی خادم ہوتے، خائن نہ ہوتے، تو اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے شہود اور نصارا کو نہ بلاتے. آئے ہائے، اللہ نے کہا جو علی سے مدد نہیں مانگے گا اس کی میں بھی مدد نہیں کروں گا. تو میرے گھر میں بھی ہو تو مدد نہیں کروں گا. ہم خادم اور خائن میں فرق سمجھتے ہیں، ہم خادم اور خائن میں فرق سمجھتے ہیں. یہ مدینہ یثرب رہ جاتا اگر حسین کا نانا نہ آتا، تو مدینے کو مدینہ النبی اور مدینہ المنورہ کس نے بنایا؟ حسین کے نانا نے. جہاں رسول کی اولاد کی قبور کی توہین کی جائے وہاں رسول راضی ہے؟ نہیں راضی. اسی لیے یہ پوری کائنات میں جب تک ذلت کا عذاب چکھ نہیں لیں گے وہاں تک، اس وقت تک حقیقی وارث نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نہ اس دور کے خائنوں کے ساتھ تھے، نہ 60 اور 61 ہجری کے خائن کے ساتھ تھے، نہ آج کے ساتھ، نہ آج کے ان خائنوں کے ساتھ ہیں. یہ دشمنان کعبہ ہیں، یہ وارثین کعبہ نہیں. وارث وہ ہوتا ہے جو بنائے، بنانے والا ہے ابراہیم، اور وہ جو آ رہا ہے نا وہ بھی نسل ابراہیم میں ہے. ہائے ہائے، وہ جو آنے والا ہے وہ بھی نسل ابراہیم میں ہے. اللہ نے کہا وارث ہے اسی لیے اسی کی نسل میں بھیج رہا ہوں, اسی کی نسل میں بھیج رہا ہوں. میرے دوستو اس مقدس جگہ کا نام لے کر طول تاریخ میں ہوا, کوئی نیا بات تھوڑی ہے. ہمیشہ منافق چھپتا ہی مقدس شے کے پیچھے ہے, ہمیشہ تاریخ میں چھپتا ہی ان عناوین کے پیچھے ہے, یا خلیفے کا عنوان یا خادم کا عنوان تاریخ میں ہوتا آیا ہے, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہاں لیکن حسین میرا امام ہے, میرے سید الانبیاء نے میرے حسین ابن علی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے یہی تو کہا, ان الحسین مصباح الہدا, حسین چراغ ہدایت ہے, چراغ جلتا ہی اندھیروں میں ہے. میرے رسول نے بتا دیا کہ جب کوئی عناوین کے مقدس عناوین کے پیچھے چھپنے لگے تو حسین کو سہارا لے کر امام بنا کر لے آنا, اگر کوئی حسین کے ساتھ نظر آئے تو خادم ہے, اگر خلاف نظر آئے تو خائن ہے.
اگر
امامت نے توجہ فرمائیں گے, کاش میری بات پہنچ جائے, ہمیں امامت نے یہ بصیرت دی ہے کہ ہم تاریخ میں کبھی ظلمات میں غرق نہیں ہوئے. ہماری بصیرت کو اتنا واضح اور اتنی راہ واضح ہے, ہمیں پتہ ہے جو رہبر ہے وہ ہمارا بنایا نہیں اللہ کا بنایا ہے, وہ بصیرت الہی کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے, رہبری کر رہا ہے, وہ تائید الہی حاصل ہے. لیکن ہر دور میں ہوتا آیا, ہر دور میں ہوتا ہے. اور سہارا کس کا لیا گیا؟ معذرت کے ساتھ یہ جملے کہوں گا, ہمیشہ خائنوں نے اپنی خیانت کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا لیا. اور دین کے کن لوگوں کا؟ وہ درباری علماء کا, وہ درباری ملاؤں کا. یہ یہاں آتا ہے اور کہتا ہے جی یمن پہ حملہ کرنے کے لیے ساتھ دو, اور کہتا ہے میں امام کعبہ ہوں, میرے ملک اس حسینی سنی نے علامہ اقبال نے کئی سال پہلے ایسوں کے لیے ہی کہا کہ فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. بھائی وہ کعبے میں بھی ہو, اگر وہ سلاطین کے لیے آ رہا ہے تو فتنہ ہے,
فتنا ہے. ہم عناوین سے دھوکے نہیں کھاتے,
کوئی کہیں کا ہو ہم اس کے عناوین سے دھوکے نہیں کھاتے. کیوں؟ چونکہ تشیع کردار کی بنیاد پہ عزت کرتی ہے, نام و عنوان کی بنیاد پہ نہیں. کوئی مقدس محفل میں مقدس جگہ پہ بیٹھ جائے تو مقدس تھوڑا ہو جاتا ہے, ورنہ شیطان کو بھی مان لو, اس سے بڑی مقدس جگہ پہ کون بیٹھا تھا؟ وہ تو قرب الہی کے منزل پہ تھا, وہاں فرشتوں کی محفل میں تھا. لیکن اللہ نے اس فرشتوں کی محفل میں اسے جدا کر کے بتایا کہ کردار سے ماننا, جگہ سے نہ ماننا. کہا کبھی بھی نام و عنوان سے نہ ماننا, مقدس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی مقدس نہیں بنتا. امامت الہی منصب ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ کسی کی تردید نہیں کرتے, ہم اپنے عقیدے کے بیان کرتے ہیں, اور یہ اس عقیدے کے باوجود ایمان رکھتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے, مسلمان کو دائرہ اسلام میں آ گیا, اس کی جان مال عزت ناموس ہر مسلمان پہ محترم ہو گئی, حرمت ہے اس کی, یہ مانتے ہیں اس عقیدہ امامت کے باوجود. چونکہ نجات کی بنیاد اسلام نہیں ایمان ہے, وہ مرحلہ آگے ہے, وہ مرحلہ الگ ہے. اب آپ توجہ فرمائیں گے, ہم نبوت رسالت امامت تینوں کو خدائی منصب مانتے ہیں, تینوں کو خدائی منصب مانتے ہیں, نبوت رسالت امامت. ہمارے ہاں جس طرح نبی خدا بناتا ہے, رسول خدا بناتا ہے, امام بھی خدا بناتا ہے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں درج ہے. ہم امامت کو نبوت اور رسالت کی طرح جب خدائی منصب مانتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی خدائی مانتے ہیں, خدائی تقاضے مانتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہدایت کرنا خدا کا کام ہے, بندوں کا نہیں. بندہ محتاج ہدایت ہے, اور اس کی اس احتیاج فطری کو پورا کرنے والی ذات وہ ہے. اور اگر انسان کی ہدایت کا ذمہ خدا کے ذمے نہ ہوتا, یہ ہدایت کرنے کا ذمہ خدا کا نہ ہوتا, خدا کبھی بھی انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے اپنا نمائندہ خلق نہ کرتا. دیکھیں ہدایت پانے والا بعد میں خلق ہوئے. حضرت آدم محتاج ہدایت بن کے نہیں خلق ہوئے, ہدایت کرنے والے بن کے خلق ہوئے. بھئی اللہ نے ان کو خلق کرنے سے پہلے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا, کر دیا نا. اچھا پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم. جب حضرت آدم خلق ہوئے ان کی اولاد کوئی تھی نہیں, بعد میں آئی نا. یا اللہ تیرا کیا قانون ہے؟ جو ہدایت پانے والے ہیں وہ بعد میں آئے, اور ہادی اکیلا یہاں آ گیا. تو پہلے انسانوں کو بنا, کوئی فتنہ فساد کریں, کوئی اور نہیں, ان انسانوں میں مولوی چار پانچ بنا دے وہی کافی ہیں, اور پاکستان میں بھیج دے. پھر حضرت آدم کے آنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس ہو. دیکھیں نا جب کوئی کام ہی نہیں حضرت آدم کو تو بھیج دیا اپنا نمائندہ بنا کے. اللہ نے کہا بنایا ہی اس لیے تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اگر پہلے ہدایت پانے والے بناتا, بعد میں ہدایت کرنے والا بھیجتا, تو لوگوں کے پاس بہانہ رہ جاتا, ہم اس لیے گمراہ ہو گئے, ہادی نہیں تھا. اللہ نے کہا میں ایک انسان کو بھی یہ عذر نہیں دوں گا, یہ میں اس لیے گمراہ ہو گیا کہ ہادی نہیں تھا. جو اللہ پہلے انسان کو یہ عذر یہ بہانہ نہیں دیتا, وہ یہ اربوں انسانوں کو یہ اسی طرح ہی چھوڑ دے گا. کم از کم سوچیں, عقل و فکر و شعور اللہ نے دیا ہے تو سوچیں. ہر مسلمان سوچے خدا نے وہ نظام ہدایت کے تحت وہ ہادی کا عنوان بدل سکتا ہے, عنوان بدل سکتا ہے. کہیں ہدایت نبوت کے ذریعے ہے, کہیں نبوت اور رسالت کے ذریعے ہے, اور کہیں نبوت اور رسالت اور امامت کے ذریعے ہے, امامت کے ذریعے ہے. اور یہ تینوں منصب الہی ہیں, یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم ان مناصب میں کچھ چیزیں مشترک مانتے ہیں, کچھ کو امتیازی مانتے ہیں, یعنی وہ الگ ہو سکتی ہیں. مثلا نبوت کے لیے وحی ضروری ہے, ایسے ہی ہے نا. نبوت اور رسالت میں وحی ہے, چونکہ مفہوم نبوت میں یہ موجود ہے, مفہوم رسالت میں موجود ہے. میری بات توجہ فرمائیں گے, مفہوم امامت میں وحی کا تصور ہے ہی نہیں. پڑھے لکھے دوست توجہ کریں گے, نبی جو پیغام لے, رسول جو دے, امام کا معنی یہ ہے ہی نہیں. وہاں نہ پیغام لینے کا معنی ہے نہ دینے کا, امام کہتے ہی اسے ہیں جو رہبری کرے. توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. لہذا خود مفہوم نبوت میں جو معنی تھا, مفہوم رسالت میں جو تھا, وہ امامت میں ہے ہی نہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لہذا یہ تینوں منصب الگ ہو سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں. یعنی نبوت رسالت سے الگ ہو سکتی ہے, پیغام لے رہا ہے, دینے کی ڈیوٹی نہیں تو وہ رسول نہیں, وہاں لیا اور آگے دیا وہ رسالت ہے. توجہ فرمائیں. لیکن امامت میں یہ مفہوم ہی نہیں ہے. امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قافلہ انسانی کو منزل تک پہنچائے. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ جب تک وہ منزل باقی ہے, اس منزل تک پہنچانے والا باقی رہے گا, باقی رہے گا. اب توجہ فرمایا, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری تفسیر میں وہ پورے 20 صفوں پر گفتگو کی مفہوم امامت, معنی امامت میں کیا خوبصورت معنی تھا. وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے اراعت الطریق, اصطلاح میں خود بول رہا ہوں, ایک ہوتا ہے اسال الی المطلوب, ایک ہے راہ دکھانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا. کہتے ہیں یہ دونوں مفہوم ہی الگ ہیں. کہتے ہیں امام کا کام راہ دکھانا نہیں, امام کا کام ہے منزل تک پہنچانا. توجہ فرما رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے رہنمائی, فارسی کا لفظ ہے رہنما, ایک ہوتا ہے رہبر. دونوں کے مفہوم میں فرق ہے. رہنما دو لفظ سے مل کے بنا ہے نا, خود اس کے معنی میں چھپا ہوا ہے. رہنما راہ کو نمایاں کرنے والا, لیکن رہبر راہ کو نمایاں نہیں کرتا، وہ راہ جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں وہ آپ سے آگے اپنے کردار و گفتار میں کھڑا ہے، کہتا ہے آؤ، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو میرے پیچھے چلتے آؤ۔ اب یہ اصطلاحیں ہیں، ان کا معنی یہ چلنا نہ سمجھے، وہ کردار کا چلنا، وہ افکار کا چلنا، وہ نظریات کا چلنا، وہ اعتقادات کا چلنا، وہ اس کی اتباع کرنا۔ توجہ فرمائیں، معنی نبوت میں رہنمائی ہے، نبی کا کام ہے رہنمائی کرنا، رسالت کا کام ہے رہنمائی کرنا، لیکن امامت کا کام ہے رہبری کرنا۔ امامت کا کام ہے رہبری کرنا، منزل تک پہنچانا۔ اب چونکہ بات آپ تک جا رہی ہے، کچھ ذہنوں میں سوالات ہونے چاہیے، اور اس ممبر سے جواب دے کے اپنے مذہب کا تحفظ کرتے ہیں ہم، اور وہ جو اشتباہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سید الانبیاء کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، امام نہیں مانتے، نہیں۔ میرا نبی جس طرح نبوتوں کا سردار ہے، جس طرح رسولوں کا سردار ہے، میرا رسول وہ ہے جو علی کا امام ہے۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے 12 کہے، آپ کہیں گے ادھر سے کہتے ہیں 12، ادھر کہتے ہیں رسول بھی امام ہے۔ یہ جو امامت ہے نا 12 والی، یہ کون سی ہے؟ اور وہ جو ابراہیم سے امامت ہے وہ کون سی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جب آپ کہتے ہیں نا 12 امام، یہ امامت نیابت پیغمبر میں ہے، ہے امامت لیکن نیابت پیغمبر کی ہے۔ تو پھر امام کیسے جب نائب ہے؟ توجہ فرمائیں، دو جہتیں ہیں، پیغمبر کی جہت کی طرف دیکھو تو نائب ہیں، نائب ہیں، یعنی لفظ بدل دیتا ہوں، خلیفہ ہے۔ خلیفے کے معنی اور مفہوم میں یہ چھپا ہوا ہے، خلف سلف کے بعد ہوتا ہے، جو پیچھے چلے وہ خلیفہ ہے، جو آگے چلے وہ امام ہے۔ آپ کہیں گے ادھر کہتے ہو 12 خلیفے، ادھر کہتے ہو 12 امام، عجیب مصیبت میں پھنسا دیا۔ اب اگر اسی بات کو دہراتا رہوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ لکھنا آسان کرتا ہوں، امام بھی 12 اور ادھر کہہ رہے ہیں خلیفے، سنیں، دو جہتیں ہیں، رسول کی نسبت دیکھو تو خلیفے ہیں، اپنی نسبت دیکھو تو امام ہے۔ امت کے امام ہیں، رسول کے خلیفے ہیں۔ میں یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے چلے، اور امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے چلے۔ اگر امام ہے تو خلیفہ کیسے؟ سنے، ابھی عرض کیا ہے، رسول کی نسبت دیکھیں گے تو امام نہیں، رسول کے امام نہیں، رسول کے خلیفے ہیں، امت کے امام ہیں۔ اب پتا چلا ہم امام کسے مانتے ہیں؟ جو رسول کے پیچھے رہے، امت سے آگے رہے۔ تو فرمائیے آپ نے، وہ رسول کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ ہوتا ہی پیچھے ہے۔ اگر کوئی برعکس نظر آئے، بات نہیں پہنچی ہے، اگر کوئی برعکس نظر آئے، جہاں پیچھے ہونا چاہیے آگے چلا جائے، جہاں آگے ہونا چاہیے پیچھے ہو جائے، امام نہیں ہے، بندہ خلیفہ ہے نہ امام ہے، چونکہ جہاں اسے پیچھے نظر آنا چاہیے آگے ہو گیا، آگے ہو گیا، جہاں آگے ہونا چاہیے پیچھے ہو گیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں بار بار، آگے پیچھے ہونا اصطلاح ہے، یعنی جہاں جس کے آگے نہیں بڑھنا کلام میں، اتباع میں، اگر آگے بڑھ جائے تو خلیفہ نہ رہا، اور جہاں امت سے آگے نظر آنا چاہیے علم میں، کردار میں، اگر پیچھے نظر آئے، اگر پیچھے نہ ہوتا تو کیوں کہتا اگر سیدھا چلوں تو ساتھ چلنا؟ اگر میں سیدھا چلوں تو ساتھ رہنا، اگر نہ چلوں تو تم سیدھا کرنا۔ پتا چل گیا، اگر امام ہوتا تو کیوں کہتا؟ بس پتا چلا، جو دنیا کا بنایا ہے وہ ادھر کی بات کرتا ہے، جو ادھر کا بنایا ہے وہ آتے ہی کہتا ہے، جو جی میں آئے پوچھتے جاؤ، آئی زبان سے نہیں سنو گے مجھے اس کا جواب نہیں دیا گا۔ جو کردار و گفتار میں وہاں نظر آئے، اس بلندی پہ نظر آئے۔ آیت اللہ شہید باقر الصدر کہتے ہیں، امام اپنے وجود سے، اپنے کمالات سے، انسانوں کو یہ آواز دیتا ہے کہ جو کمال تم تصور کر سکتے ہو وہ مجھ میں ہے۔ جو کمال تم تصور کر سکتے ہو وہ مجھ میں ہے، تم جو کمال چاہتے ہو تمہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کمالات کے 100/100 نمبروں پہ، چونکہ اس کو کمال اس صاحب کمال نے دیا ہے، اس کمال مطلق کے، اس کمال کے اظہار کامل امام میں ہوتا ہے، امام میں ہوتا ہے۔ امام وہ سالار قافلہ انسانیت ہے جو انسانوں کو کبھی ظلمات میں غرق نہیں ہونے دیتا، اور آج کی انسانیت کو نجات تبھی ملے گی جب دنیا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کے اللہ کے بنائے ہوئے مان لو گے۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں اگر اس حوالے سے گفتگو آئی تو تفصیلی عرض کروں گا، لیکن آج گفتگو کا انجام اختتام اس پر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے مانے وہ در بدر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے چھوڑے وہ در بدر ہے۔ ادھر والا کہتا ہے میں صحیح خلیفہ ہوں، ادھر والا کہتا ہے میں صحیح خلیفہ ہوں، اور امت سوچ رہی ہے کسے مانے۔ آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ نے پہلے دن سے اپنی راہ جدا کر لی ہے، میں نے تو بات کہہ دی ہے۔ جنہوں نے وہاں لوگوں کا بنایا نہیں مانا، انہیں آج خطرہ نہیں ہے۔ بھائی جب پہلے دن سے آپ کی راہ جدا ہو گئی، آپ کو منوانا ہے تو یہاں کا بنایا ہونا ہی نہیں چاہیے، یا اللہ کا بنایا ہو یا اللہ کے بنائے ہوئے کی تائید شدہ ہو، ورنہ نہیں مانیں گے۔ لہذا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم کسی کنفیوژن میں نہیں ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ادھر والا کہتا ہے مجھے مانو، ادھر والا کہتا ہے مجھے مانو، اور دونوں خود گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں قدر کدھر ہے، کیسا امام ہے چھپا ہوا ہے۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہو تمہارا امام غائب ہے، اور تمہارے آج تک پتہ ہی نہیں چلتے۔ بھائی جن کی موت کی بھی تصدیق نہ ہو سکے،
بہت بڑی بات کہہ دی ہے،
جس کی موت کی بھی تصدیق نہ ہو سکے کہ مردہ ہے یا زندہ، ماننے والا کیا مانے؟ اب پتا چلا امام غائب کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ آج تک اعتراض کرتے ہیں، وہ امام کا فائدہ کیا جو چھپا ہوا ہے، جو غائب ہے اس کا فائدہ کیا؟ وہ خود ہر دور میں غائب مان لیتے ہو، ہر دور میں مان لیتے ہو، ہر دور میں غائب مان لیتے ہو، اور مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کہاں مرا اور کس کے ہاتھوں مرا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئوں کو نہ ماننے سے ذلت آتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئوں کو ماننے سے عزت آتی ہے، چونکہ عزت کا سر چشمہ وہ ہے، عزیز ہے وہ، ہو العزیز، عزیز ہے وہ۔ خدا کی قسم ایک عالم دین کا بڑا پیارا جملہ ہے آیت اللہ یزدی کا، کہتے ہیں دنیا کو عزت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک امام عزیز نہ بنائے۔ ذلیل امام امت کو عزت کیا دے گا؟ توجہ نہیں فرمائی۔ ذلت اور عزت ہے کیا؟ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ یہ کربلا یہ عزیزوں کی سرزمین ہے، یہ عزت والوں کی سرزمین ہے۔ حسین رہبر قافلہ انسانیت ہے، حسین رہبر قافلہ انسانیت ہے، یہ قافلہ سالار ہے اس انسانیت کا، اسی لیے حسین ابن علی خود قافلہ انسانیت کو لے کے آ گئے، منزل تک پہنچانا ہے نا، کہا یہ ہے منزل، وہ منزل میرے ذریعے ملے گی، میرے ذریعے ملے گی، میرے ذریعے۔ اور واقعاً اس قافلہ انسانیت کو لے کے جب حسین چلا تو کہا انسانیت کی میں نے رہبری کرنی ہے نا، کہا اس میں سن و سال کی بھی قید نہیں، اس میں صنف اور جنس کی بھی قید نہیں، جو مجھے امام مانتا ہے آ جائے، آ جائے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جاتے جاتے مصائب کی طرف، خدا کی قسم جو کربلا میں آئے 72 تھے نا، پر مقابلے پہ ہزاروں کے بعد لاکھوں ہو گئے، نام ماننے والے تو آج بھی کروڑوں میں ہیں نا، لیکن بتاؤ وہ جو کروڑوں میں تھے ان کا ذکر کہاں، اور وہ جو 72 ہیں ان کا ذکر جگہ جگہ ہے، تو دیکھا 72 کتنوں پہ بھاری ہیں، دیکھا 72 کتنوں پہ بھاری ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ اس عزیز سے منسلک ہو، لیکن اس عزت کے سفر میں روتے تھوڑا ہی اس لیے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، روتے اس مظلومیت پہ ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں اس لیے ممبر پہ جملے ذہن میں آ جاتے ہیں جو بالکل سوچے نہیں ہوتے، خدا کی قسم اسی لیے انہیں روتے ہیں جنہیں اللہ نے عزیز بنایا، انہیں بازاروں میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ اب اگلا جملہ بھی کہوں، کسی پہ طنز نہیں کر رہا، شیعہ سنی بھائی دونوں آتے ہیں، ان عزیزوں پر وہی روئے گا جسے پتا ہے عزت کسے کہتے ہیں، زینب کی عزت کا پتا اسے جسے پہلے یہ پتا ہو زینب ہے کیا؟ بس دوستو، حسین 28 رجب ترتیب مصائب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا، میرا مولا حسین 28 رجب سب سے ودا ہو گئے، لیکن جب یہ ودا ہونے کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے کہاں آئے؟ سب سے پہلے کہاں آئے؟ وہ اس در پہ آئے جس کی شناخت اور مقام مانا میں سب سے افضل ہے، یہ مقام عظمت رسول ہے، پہلے سجدہ کی قبر پہ نہیں گئے، پہلے نانا کی قبر پہ گئے، کیوں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آج یہ جملے درمیان میں آ رہے ہیں، دو طرح کی قربت ہوتی ہے، ایک قربت فطری ہوتی ہے، ایک قربت معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، باپ بیٹے میں جو قربت ہے فطری ہے، چونکہ بیٹا ہے فطری محبت ہے، لیکن جو ائمہ سے ہماری قربت ہے نا، وہ فطری نہیں، وہ محبت کی بنیاد پہ ہے، وہ معرفت کی بنیاد پہ ہے، اب جتنی کسی کی معرفت بلند ہے نا، اس کی اتنی ائمہ سے قربت ہے، اب خود سوچو اس مقام مانا میں حسین کہاں ہے، اور حسین کو مقام رسول کی معرفت کتنی ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میرے رسول نے بیان کر دی، کہا حسین کہ مجھے معرفت کیا ہے، حسین من دیوانا من حسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یعنی میرے وجود کا تسلسل حسین ہے، اب ایسا حسین جسے رسول شانوں پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں پھراتے رہے، جس کے لیے وہ نماز کا سجدہ طول کر دیے، جس کے لیے وہ جمعے کے خطبے چھوڑ دیے، اب اگر مجھے اور آپ کو یہ یاد ہے تو حسین کو یاد نہیں ہے؟ عزیز و مصائب معرفت کے ساتھ سننا چاہیے نا، ہمارے اہل سنت برادران تک تاریخ کربلا بھی پہنچتی رہے، اب یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہیں، مولا حسین کو یاد نہیں، اب دل پہ کیا گزر رہی ہے حسین؟ یہ ساری محبتیں لے کر حسین قبر رسول پہ آئے، اور عجیب انداز ہے، حسین عمر ہے آپ کی 56-57 سال، 60 ہجری میں، وہ بزرگی کی عمر، لیکن دیکھیں کتنی محبت ہے، اور شدت محبت کہاں ہے کہ قبر رسول سے لپٹ گئے، آغوش میں لے لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد جو لپٹ گئے نا تو رونے لگے، نانا تیرا حسین آیا ہے، حسین کو بچپن یاد آ گیا نا، نانا میں 56 سال کا دوسروں کے لیے ہوں، تیرا تو وہی حسین ہو، اب لپٹ گئے، اور کیا کہا؟ کہا نانا نانا وہ اجر رسالت جو آپ نے مانگا ہے، نانا سب سے پہلے وہ اجر رسالت میری ماں زہرا کو ملا، ایسا اجر رسالت ملا جب تک زندہ رہی پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا، نانا ماں کے بعد وہ اجر رسالت میرے پاپا علی کو ملا، پردیش میں میری بہنیں یتیم ہو گئے، کہا تیری نواسیاں پردیش میں روتی رہی، نانا توجہ فرمائیں گے، نانا پاپا کے بعد وہ اجر رسالت میرے بھائی حسن کو ملا، جگر کے ٹکڑے تو پہلے ہی باہر آ گئے تھے، کہا نانا آج تک کوئی جنازہ قبرستان سے واپس لے گیا، نانا میں وہ مظلوم ہوں جو جنازہ بھی واپس لے گئے اور جنازے میں تیر بھی لگے تھے،
نکالتے رہے. ایک جملہ درمیان میں کہہ رہا ہوں، میری آقا زادی نے وہ نکالے نا تیر. میں اکثر کہا کرتا ہوں زینب کی عجب قسمت ہے اور عجب مظلومیت ہے، ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے اور ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ دیکھا. بس عزادارو تھوڑا سا مصائب کر چکے، میں نے مختصر پڑھا تھا، کہا نانا اب وہ مجھے اگلے رسالت مل رہا ہے. نانا تیرا مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے. علماء لکھتے ہیں جب امام پر گریے کی کیفیت طاری تھی نا، ایک دفعہ حالت منامی آئی، یعنی نیند کے مشابہ حالت آئی. جب نیند کے مشابہ حالت آئی تو مکاشفہ ہوا. مکاشفے میں کیا دیکھتے ہیں؟ سید الانبیاء آ گئے. حسین کا سر آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسا دیا، کہا حسین تیرا انتظار کربلا میں کر رہا. اب روتے ہوا بتول کا بیٹا اٹھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، نانا میرا آخری سلام، نانا اب قیامت تک ہر کوئی آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو تیرا حسین نہیں آئے گا. بس آزاد آئے حسین ودا ہو کے ماں کی قبر میں آئے، اب تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. بس آزادارو تیار ہوئے اور ایک دفعہ چلنے کا ارادہ کیا. ایک راوی ہے خود روایت کر رہا ہے، کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا نہیں، مدینے میں داخل ہوا دیکھا لوگ جوگ در جوگ چلتے ہوئے بتول کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے مدینے کا رہنے والا نہیں. کہتا نہیں، کہ اسی لیے پوچھ رہا ہے، تجھے پتا نہیں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ اچھا مجھے بھی لے چلو. کہتا جب میں پہنچا نا سیدہ کے گھر کے سامنے، دور ایک جمع غفیر ہے، لوگوں کا ہجوم کھڑا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. کہتا میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا، کہتا سامنے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھا؟ بتول کا بیٹا ہے، عزت و احترام سے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ کچھ جوان ہیں. کہتا تھوڑی دیر گزری، ایک خاتون برکا پوش آئی. جب آئی نا ایک نوجوان جو چاند سے زیادہ حسین تھا آگے بڑھا. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے اور یہ بچہ کون ہے اتنا خوبصورت؟ کہا یہ قاسم ابن الحسن ہے، ساتھ قاسم ساتھ حسن کی بیوہ ہے. کہتا تھوڑی دیر گزری، ایک بی بی اور آئی. میں نے پوچھا یہ کون جوان ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے. کہتا تھوڑی دیر گزری، ایک بی بی آئی جس کی آغوش میں چند دنوں کا بچہ. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ رباب ہے. بس ادادارو کہتا سب بی بیاں آتی رہی برکے میں پردے میں. کہتا مولا حسین بیٹھے رہے. روایت کے الفاظ ہیں، کہتا جب ایک میں نے دیکھا ایک بی بی اپنے گھر سے نکلی، اب حسین بیٹھ نہیں سکے، اٹھے وہ جوان اٹھے اور اس بی بی کو گھیرے میں لے لیا. کہتا میں نے جب استقبال کا یہ انداز دیکھا، تعجب سے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کسی نے کہا یہ بتول کی بیٹی ہے، یہ علی کی زینت زینب ہے. بس ہزار سواری کے قریب زینب کا آنا تھا، میں نے روایت میں پڑھا میرا مولا حسین آگے بڑھے، عباس بڑھے، ادھر اکبر بڑھے، قاسم بڑھے، اور محمد بڑھے. اس عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سوار کیا. آپ رو رہے ہیں، میں نے تو مدینے کی سواری کا ذکر کیا ہے. ازادار رہے مجھے بتاؤ یہ زینب 60 ہجری کی زینب ہے. آؤ اب ایک اور سواری آپ کے سامنے لاؤں. 11 محرم کا دن آیا، خدایا تجھے بتول کی بیٹیوں کی اس مظلومیت کا
سنی محبان حسین کا واسطہ، خدایا اس وقت ہر آنکھ اشکبار ہے، ان اشکبار آنکھوں سے سب سے بڑی ہماری التجا، ہماری دعا تیرے حضور کی ہے، اس عزاداری کے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے، خدایا اس عصر کی یزیدیت کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اس مشن حسین کے لیے ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، خدایا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، محبت و الفت قائم فرما، جو اس شیعہ سنی وحدت کو کسی نام و عنوان سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے ملک کے وہ لوگ جو مخلصانہ اور واقعاً حقیقی معنی میں ملک کی دفاع کے لیے ان ظالموں سے، ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو اس راہ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا اس عزاداری کا اہتمام کرنے والے مرزا صاحب بیمار ہیں، خدایا انہیں شفا کاملہ وعدلہ عطا فرما، حاضرین میں بہت سارے مومنین دعائیں کہتے ہیں، خدایا ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بحق محمد و آل محمد۔